بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 14 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مسلم مشاہیر. نواب محسن الملک 9 دسمبر 1837 تا 16 اکتوبر 1907. سر سید احمد خان کی وفات کے بعد مسلمانوں کی نگاہیں ایک قائد کی متلاشی تھیں. اس زمانے میں عام طور پر ایم اے او کالج علی گڑھ کا سیکرٹری ہی مسلمانوں کا قائد سمجھا جاتا تھا. چنانچہ مسلمانوں کی نگاہیں نواب محسن الملک پر ٹھہر گئیں جن کا اصل نام مہدی علی خان تھا. آپ اٹاوا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. قدیم طرز کی تعلیم پانے کے بعد کلیکٹر کے دفتر میں 10 روپیہ ماہوار پر نوکری کا آغاز کیا. تھوڑے ہی عرصے بعد ترقی کر کے سر رشتہ دار کے عہدے تک جا پہنچے. اپنی خداداد صلاحیتوں کے سبب تحصیل دار مقرر ہوئے اور جلد ہی ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے. اس زمانے میں ایک ہندوستانی کی پہنچ صرف اسی عہدے تک ہو سکتی تھی. نواب صاحب نے 1859 میں قحط زدہ علاقوں کا انتظام اتنے احسن طریقے سے چلایا کہ کلیکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مہدی علی سے زیادہ ذہین، مستعد اور ایماندار ملازم تمام یو پی میں نہیں ہیں. انہوں نے 1874 میں حکومت کی ملازمت کو خیر باد کہہ کر ریاست حیدرآباد کی ملازمت اختیار کی، جہاں 22 سالہ ملازمت کے دوران پولیٹیکل اور فائنینشل سیکرٹری ایسے اعلیٰ اور ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے. ریاست حیدرآباد نے ان کی خدمات کے سلے میں مارچ 1884 کو انہیں منیر نواز جنگ بہادر اور بعد میں محسن الملک کے خطابات دیے. اس زمانے میں عام طور سے برطانوی حکومت ریاستی خطابات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن گورنر جنرل نے ان خطابات کو منظور کیا اور انہیں سرکاری مراسلات میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی. 13 جولائی 1893 کو انہوں نے ریاست کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. سید احمد خان سے تعلق. سید احمد خان کی کتاب تبین الکلام جب شائع ہوئی تو اس پہ اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. نواب محسن الملک نے بھی یہ کتاب پڑھنے کے بعد سید احمد خان کو ایک خط لکھا جس میں ان کے مذہبی عقائد پر سخت نقطہ چینی کی، یہاں تک کہ انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. ادھر سید احمد خان نے نواب محسن الملک کے خط کا جواب اتنے نرم الفاظ میں دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گرویدہ ہو گئے اور پھر دونوں کے تعلقات دن بدن بڑھتے چلے گئے. نواب محسن الملک رسالہ تہذیب الاخلاق میں باقاعدگی سے مضامین لکھا کرتے تھے. کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان کے زیر اہتمام انعامی مقابلے میں آپ کا مضمون اول نمبر پر آیا تھا، لیکن آپ نے انعامی رقم لینے سے انکار کر دیا تھا. ایم اے او کالج علی گڑھ کی سیکرٹری شپ. سید احمد خان کی زندگی میں کالج کا انتظام چلانے کے لیے ٹرسٹی بل منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ان کے بیٹے سید محمود کو کالج کا تاحیات سیکرٹری مقرر کیا گیا، لیکن سید احمد خان کی وفات کے بعد سید محمود نے سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دے دیا. بعد میں نواب محسن الملک کو متفقہ طور پر کالج کا سیکرٹری مقرر کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے جگری دوست کے بیٹے سے کس قدر محبت تھی. محسن الملک نے کہا، مجھے اس وقت مر جانا چاہیے تھا. افسوس کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ 30 سال کی دوستی کے بعد سید محمود کا عہدہ مجھے ملے. اجلاس سے باہر آ کر نواب صاحب سید محمود کے قدموں میں گر پڑے اور کہا، اگر تو مجھے سیکرٹری مقرر کرے تو پھر سیکرٹری مقرر ہوتا ہوں. سید احمد کی وفات کے بعد کالج کی کشتی ڈانو ڈول تھی. کالج 50,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا. شیام بہاری لال، ہندو کلرک نے سید احمد کے آخری زمانہ میں جو غبن کیا تھا، اس کے سبب لوگوں نے کالج کو چندہ دینا بند کر دیا. کالج کے طلبہ کی تعداد میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی. 1895 میں طلبہ کی تعداد 565 تھی، جو کم ہوتے ہوتے سر سید کی وفات کے 4 روز بعد صرف 343 رہ گئی. ان نامساعد حالات میں نواب صاحب نے کالج کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا. آپ کی ذاتی کوششوں اور محنت کی بدولت کالج نے نمایاں ترقی کی. کالج کی آمدنی 76,000 سے بڑھ کر 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی اور طلبہ کی تعداد 343 سے 789 تک جا پہنچی. نواب صاحب کی سیکرٹری شپ کے دوران بہت سے علماء کالج میں تشریف لائے. افغانستان کے امیر حبیب اللہ نے بھی کالج کا دورہ کیا. کالج کے متعلق عام طور پر یہ بدگمانی پھیلائی گئی تھی کہ یہاں کے طلبہ کو مذہبی امور سے بیگانہ رکھا جاتا ہے اور انہیں بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امیر حبیب اللہ کا بھی یہی خیال تھا، لیکن جب وہ کالج تشریف لائے اور یہاں ہر طالب علم سے کلام پاک سنا اور ان سے مذہبی امور سے متعلق سوالات پوچھے تو نہ صرف ان کے خدشات دور ہو گئے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ کالج کو برا بھلا کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سید احمد خان کے بعد نواب محسن الملک کو ایجوکیشنل کانفرنس کا سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ نواب صاحب کے لیے کانفرنس کوئی نیا ادارہ نہیں تھا، وہ 1893 اور 95 میں اس کے اجلاسوں کی صدارت کر چکے تھے۔ نواب صاحب کے دور میں کانفرنس نے اپنے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا۔ سید احمد خان کی سیکرٹری شپ کے دوران کانفرنس کے 10 اجلاسوں میں سے صرف ایک اجلاس صوبہ یو پی سے باہر منعقد ہوا تھا، جبکہ نواب صاحب کے زمانے میں 10 میں سے 5 صوبہ یو پی سے باہر منعقد ہوئے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسرے صوبوں کے مسلمان بھی کانفرنس کو فائدہ مند تصور کرنے لگے تھے۔ شملہ وفد اور قیام مسلم لیگ۔ بحیثیت مسلم رہنما نواب محسن الملک کا سب سے اہم کارنامہ شملہ وفد کی ترتیب و تشکیل تھا۔ شملہ وفد کی تمام تر کامیابی نواب صاحب کی مرہون منت ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں بھی نواب صاحب نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس منعقدہ ڈھاکہ میں لیگ کا آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، نواب صاحب کو اس کا مشترکہ سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ نواب وقار الملک 24 مارچ 1841 تا 27 جنوری 1916۔ سید احمد خان اور نواب محسن الملک کے بعد مسلمانوں کی قیادت مشتاق حسین کے سپرد ہوئی، جنہیں نواب وقار الملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ملازم تھے۔ ابھی نواب صاحب کی عمر صرف 6 ماہ تھی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے اور پرورش کی ذمہ داری ان کی والدہ کے کاندھوں پر آن پڑی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 1869 میں رڑکی انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن اس تعلیم سے عدم مناسبت کی وجہ سے کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے اور انہیں اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ نواب صاحب نے اپنی ملازمت کا آغاز بحیثیت نائب مدرس کیا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ ملازمت چھوڑ کر ستمبر 1860 میں انکم ٹیکس کے دفتر میں محرر مقرر ہوئے۔ اگرچہ تقریباً 7 ماہ بعد یہ ملازمت ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنا کام اس قدر خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ جان اسٹریچی نے ان کی محنت اور کام جلد ختم کر لینے پر ان کی تعریف کی۔ مختلف جگہوں پر ملازمت کے بعد محکمہ صدر الصدوری کے سر رشتہ دار مقرر ہوئے۔ 1874 میں جب بنگال میں زبردست قحط رونما ہوا تو ان سے ملحقہ علاقوں میں قحط سے پیدا ہونے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سید احمد خان کو مقرر کیا گیا تھا، جن کی درخواست پر نواب وقار الملک کو ان کا مددگار مقرر کیا گیا۔ یہیں سے سر سید اور نواب وقار الملک کی جان پہچان ہوئی۔ وقار الملک ابتدا ہی سے نماز کے بہت پابند تھے اور ملازمت کے ایام میں بھی ان کا یہی معمول رہا۔ جب نماز کا وقت آتا تو دفتر سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ان کے ایک انگریز افسر کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ اس نے دفتری اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی، لیکن انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو وقار الملک نے چھٹی کی درخواست دے دی، مگر اس نے یہ کہہ کر درخواست لینے سے انکار کر دیا اور دھمکی کے طور مگر اس نے درخواست لینے سے انکار کر دیا اور دھمکی کے طور پر استعفیٰ دینے کو کہا۔ نواب صاحب نے ایک اور درخواست میں یہ کہا کہ چونکہ نماز میرے اوپر مذہباً فرض ہے، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا نماز کی وجہ سے جو تھوڑی سی غیر حاضری ہو جاتی ہے اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے، اور اگر یہ نامنظور ہو تو 6 ماہ کی رخصت دے دی جائے۔ اس پر انہیں رخصت مل گئی۔ سید احمد خان کو جب اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نواب صاحب کو 29 جنوری 1875 کو مندرجہ ذیل دلچسپ خط تحریر کیا۔ بھائی مشتاق حسین، آج تمہارا خط آیا اور حال معلوم ہوا۔ گو میں کسی وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کسی وقت کی نہیں پڑھتا، اور وقت بے وقت کا خیال بھی نہیں کرتا، دو دو اکٹھی بھی پڑھ لیتا ہوں، ریل میں لمبا سفر ہو تو مجھ سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں مجھ میں ہیں، اور نالائقی اور شامت اعمال سے جس خرابی سے ہوا ادا کریں یا قرض کریں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نماز نہ پڑھو، اس کا صبر ایک لمحے بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سنی بھی نہیں جا سکتی۔ میری سمجھ میں نماز نہ پڑھنا صرف گناہ ہے جس کے بخشے جانے کی امید ہے، اور کسی شخص کے منع کرنے سے نہ پڑھنا یا سستی میں ڈالنا میری سمجھ میں کفر ہے جو کبھی نہ بخشا جائے گا۔ تم کو پہلے ہی اپنی طرف سے ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو اس قسم کی بحث نہ آتی، اور جب ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا تو لے جانا کیسا، گڑ گڑانا کیسا، اور حضور رخصت ہی دے دیں، تنخواہ کاٹ لیں، کتنا واہیات تھا، تڑاق سے استعفیٰ دے دینا تھا اور کہہ دینا تھا کہ میں اپنے عظیم الشان قادر متعلق کے حکم کی اطاعت کروں گا، نہ کہ آپ کی۔ کیا ہوتا نوکری میسر نہ ہوتی، فاقے سے مر جاتے تو نہایت اچھا ہوتا۔ وقار الملک کو سر سید کے ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ انہیں جنوری 1866 میں سوسائٹی کا رفیق مقرر کیا گیا اور ایک انگریزی کتاب انقلاب فرانس اور نیپولین کا اردو ترجمہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سید احمد خان نے ایم اے او کالج کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی قائم کی تھی، نواب وقار الملک بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی پوری صلاحیتوں کو اس کام کے لیے وقف کیا اور علی گڑھ، گورکھپور اور اعظم گڑھ کے علاقوں کا دورہ کر کے کالج کے لیے چندہ جمع کیا۔ نواب محسن الملک کے بعد آپ کو 3 سال کے لیے کالج کا اعزازی سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر قائم مقام سیکرٹری نواب مزمل اللہ خان نے کہا کہ نواب محسن الملک کی وفات حسرت آیات کے وقت سے ہندوستان کے تمام مسلمان نہایت آرزو مندانہ دلی جوش سے یہ صدا بلند کر رہے تھے کہ نواب وقار الملک مدرسۃ العلوم کے سیکرٹری مقرر کیے جائیں۔ ہندوستان بھر کے اخباروں میں چرچا تھا کہ نواب وقار الملک سے بہتر کوئی اور شخص اس عہدے کے لیے موزوں نہیں۔ میاں محمد شفیع نے نواب صاحب کی بحیثیت آنری سیکرٹری تقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نواب وقار الملک سے بہتر کوئی شخص نواب محسن الملک کی جانشینی کے لیے نہیں مل سکتا۔ اگرچہ سر سید اپنی زندگی میں ایم اے او کالج علی گڑھ کو پھلتا پھولتا دیکھ چکے تھے، مگر وہ اپنے مقصد یعنی اعلیٰ تعلیم، ایک مسلم یونیورسٹی کو قائم ہوتا نہ دیکھ سکے۔ ان کی وفات کے بعد دسمبر 1898 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں سر سید کے اس خواب کو پورا کر دکھانے پر نہایت پرجوش تقاریر ہوئیں اور مسلمانوں کو 15 لاکھ روپے جمع کرنے کو کہا گیا۔ نواب وقار الملک کی سیکرٹری شپ کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کی تحریک زور پکڑ گئی۔ 1910 میں کانفرنس کے ناگپور اجلاس میں مسلم یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ کانفرنس کے اجلاس کے بعد 10 جنوری 1911 کو وقار الملک کی زیر صدارت ایک جلسہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں تجاویز پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جہاں یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سر آغا خان اور نواب صاحب کو اس کمیٹی کا اعزازی سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ نواب صاحب نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اس سلسلے میں چندہ جمع کرنے کی غرض سے مختلف زبانوں میں اعلانات جاری کروائے۔ وقار الملک اور دیگر مسلم زما کی شب و روز کوششوں سے یونیورسٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن آخری وقت پر حکومت نے اس مجوزہ یونیورسٹی کو الحاق کا حق دینے سے انکار کر دیا، جس سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ نواب وقار الملک کی صحت اس موقع پر جواب دے چکی تھی اور وہ کالج کے کاموں سے بھی دستکش ہو چکے تھے، مگر انہوں نے حکومت کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ باوجود گورنمنٹ کے اس اعلان کے، مسلمانوں کو بدستور اپنی خواہش پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر آج ہم اس پر رضامندی دے دیں تو کل کو خود ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور ہماری نسلیں جو عدم الحاق کے نقصانات سے متاثر ہوں گی وہ ہمارے اوپر لعنت بھیجیں گی کہ ہم نے ایسے انتظام کو قبول کر کے اپنی نسلوں کو یونیورسٹی کے فوائد سے محروم کر دیا۔ وقار الملک کی سیکرٹری شپ کے دوران کالج میں 2 اہم کام سر انجام دیے گئے۔ ایک تو کالج کے انگریز پرنسپل کے اختیارات محدود کر دیے گئے، دوسرے کالج میں مذہبی تعلیم کی طرف مزید توجہ دی گئی۔ اردو زبان کو ختم کرنے کی مہم اگرچہ سر سید کے زمانے میں ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن 1900 میں اس فتنے نے پھر زور پکڑا اور حکومت نے ہندوؤں کا ساتھ دیتے ہوئے عدالتوں میں ہندی کو بطور سرکاری زبان رائج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مئی 1900 میں حکومت کے اس فیصلے کے خلاف علی گڑھ میں ایک جلسہ ہوا جس میں نواب صاحب نے بھرپور حصہ لیا۔ 18 اور 19 اگست کو لکھنؤ کے قیصر باغ میں اسی سلسلے میں ایک اور جلسہ منعقد ہوا۔ نواب صاحب نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو امید ہے کہ ہماری کوششوں سے ملک کو اس دن کے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا جب اردو کا جنازہ سرکاری دفاتر سے اٹھایا جاتا ہو۔ پولیٹیکل ایسوسی ایشن۔ اسی جلسہ کے بعد بحث و مضامین کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان کی پالیسی کو خیر باد کہہ دیا جائے اور سیاسی معاملات پہ خاموشی سے کام نہ لیا جائے۔ چنانچہ سرکردہ مسلمانوں کا ایک جلسہ 21-22 اکتوبر 1901 کو لکھنؤ میں سید شرف الدین کی زیر صدارت حامد علی خان کی کوٹھی میں منعقد ہوا۔ وقار الملک نے اس جلسے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام ہندوستان میں مسلمان قرے مزلت میں گرے ہوئے ہیں اور کس طرح دوسرے صوبوں میں ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنام پولیٹیکل ایسوسی ایشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وقار الملک نے مختلف صوبوں کا دورہ کر کے اس جماعت کے اغراض و مقاصد بیان کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں عام طور سے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کا خیال پیدا ہوا، لیکن یہ جماعت کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ شملہ وفد اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد کے موقع پر نواب محسن الملک نے تمام مسلمان جمع سے دریافت کیا کہ کون کون سے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس سلسلے میں نواب محسن نے وقار الملک سے بھی مراسلت کی، چنانچہ انہوں نے ایک مفصل یادداشت تیار کر کے نواب محسن الملک کو بھیجی تھی۔ شملہ وفد کی واپسی پر ایک سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جانے لگی۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں وقار الملک کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ نواب صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ آج ہم جس غرض کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ کوئی نئی ضرورت نہیں، ہندوستان میں جس وقت سے کانگریس کی بنیاد پڑی ہے اسی وقت سے یہ ضرورت پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمان ہندوستان میں اپنی دوسری ہمسایہ قوم سے ایک خمس کے قریب ہیں، اور یہ ایک صاف مضمون ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت برٹش حکومت ہندوستان میں قائم نہ رہے تو اس وقت وہی قوم ہم پر حکمران ہوگی جو تعداد میں ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، اور اب صاحبوں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس بات پر غور کرے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا مذہب خطرے میں ہوگا۔ آج جبکہ برٹش کی زبردست حکومت اپنی رعایا کی محافظ ہے، جس قسم کی مشکلات ہم کو بسا اوقات اپنے ہمسایہ دوستوں سے پیش آتی رہتی ہیں، اس کے نظائر کم و بیش ہر صوبہ میں موجود ہیں، تو وائے اس وقت پر جبکہ ہم کو ان لوگوں کا غلام ہو کر رہنا پڑے گا جو اورنگزیب کا بدلہ سدھا برس بعد ہم سے آج لینا چاہتے ہیں۔ جلسے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نواب وقار الملک کو اس نئی جماعت کا مشترکہ سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ جداگانہ انتخاب۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کے ضمن میں جداگانہ اور مخلوط انتخاب کے متعلق بحث کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ مسلمانوں کے بعض جمع مخلوط طریق انتخاب کے حامی تھے، لیکن وقار الملک کی یہ رائے تھی کہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کے لیے جداگانہ انتخاب ناگزیر ہے۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمان مخلوط انتخاب میں شریک ہوں گے تو ان میں اور ہندوؤں میں جھگڑے اور فتنے پیدا ہوں گے، لہٰذا میں مشترک انتخاب میں مسلمانوں کو شریک ہونے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا مشترک انتخاب میں شریک ہونا ان کے لیے مضر ہوگا۔ ہمارے لیے سال وقت یہی ہے کہ ہم مشترک انتخاب سے علیحدہ رہیں۔ اس مسئلے کو ایک دوسری نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے مشترک انتخاب میں حصہ لیا تو کیا ہم کو کامیابی ہوگی؟ میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ ہرگز کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی یقینی ہے، رسوائی اور ذلت مزید برآں، اور اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ہم کتنی ہی دوڑ دھوپ کریں اور جن کے سامنے ہم کبھی ذاتی حاجت پیش نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے دروازے پر بار بار دوڑے جائیں، مگر ہندوؤں کی اکثریت پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ناکام ہوں گے، اور دست گدائی دراز کرنے کی ذلت و رسوائی جو ہوگی وہ اس پر مستزاد، اور اگر کسی مقام پر مسلمانوں کو کامیابی ہو بھی گئی تو وہ دوسرے غالب گروہ کی مہربانی ہوگی۔ ترابس پر حملہ۔ 1911 میں جب اٹلی نے ترابس پر حملہ کر دیا تو وقار الملک دنیا اسلام کے اس حادثے پر سخت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے ترکیوں کی حمایت میں متعدد مضامین لکھے۔ ایک مضمون میں لکھا کہ جو مصیبت ترکوں پر نازل ہو رہی ہے وہ ترکوں پر ہی نہیں بلکہ اسلام پر ہے۔ اگر ترکی کی قوت کمزور ہو گئی اور اس قابل نہ رہی کہ اپنے امام کن مقدسہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زاد ہم اللہ المشر فوات عظیمن اور اس طرح کی دیگر امامکن مقدسہ کی حفاظت نہ کر سکے، تو مسلمانوں کو وہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایک دن بلاد عرب و شام پر کسی نہ کسی یورپین قوم کا جھنڈا لہراتا ہوگا۔ حادثہ مچھلی بازار کانپور۔ اگست 1913 میں مچھلی بازار میں مسجد کی شہادت کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ایک انگریز پولیس آفیسر ٹیلر نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ان کے بارے میں وقار الملک نے کہا کہ اگر ہم اس واقعے کو ہاتھ سے جانے دیں تو پھر نہ ہمیں صرف ایک ٹیلر کے سامنے جھکنا پڑے گا بلکہ پولیس کا ایک معمولی سپاہی بھی ہمارے لیے ٹیلر بن جائے گا۔ اب اس کے متعلق کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم اپنی آزادی اور عزت نفس کے خود محافظ ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کی حفاظت کریں اور چاہیں تو اس کو دشمن کے پاؤں تلے روند دیں۔ وقار الملک کا 27 جنوری 1916 کو امروہہ میں انتقال ہوا۔ ان کی وفات پر مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ ہندوستان اپنے فرزند بزرگ اور ہم اپنے باپ سے محروم ہو گئے، خدا ہماری مدد کرے۔ سید امیر علی، 16 اپریل 1849 - 31 اگست 1928۔ سید امیر علی بنگال کے ایک گاؤں چنسورا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرنے کے بعد ہیگلی کالج میں داخلہ لیا۔ آپ کو انگریزی ادب کے مطالعے کا شروع سے شوق تھا اور اسکول ہی کے زمانے میں شیکسپیئر، ملٹن، گبن کی تصنیفات آپ کی نظر سے گزر چکی تھیں۔ آپ نے 1868 میں ایم اے ایل ایل بی کرنے کے بعد وکالت شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو حکومت بنگال کی طرف سے انگلستان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایک وظیفہ ملا۔ 1873 میں آپ بار ایٹ لا کر کے ہندوستان لوٹے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیر علی نے انگلستان روانگی سے قبل لارڈ میو سمیت ہندوستان کے بہت سے سرکردہ لوگوں سے تعارفی خطوط حاصل کیے تھے۔ انگلستان میں دوران قیام آپ نے بار ایٹ لا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ ہندوستان واپسی پر آپ نے کلکتہ میں دوبارہ وکالت شروع کی۔ 1875 میں کلکتہ کے پریزیڈنسی کالج میں محمدن لاء کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1878 میں پریزیڈنسی میجسٹریٹ کا عہدہ اس شرط پر قبول کیا کہ انگریز اور ہندوستانی میجسٹریٹوں کی تنخواہوں میں موجود فرق کو دور کر دیا جائے گا۔ جون 1881 میں آپ نے دوبارہ کلکتہ ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی۔ 1878 میں آپ کو بنگال قانون ساز کونسل اور 1883 میں گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کا زائد رکن یعنی ایڈیشنل ممبر مقرر کیا گیا۔ آپ نے کونسل کی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا اور اس دوران میں بنگالی کاشتکاروں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بنگال ٹینڈنسی بل کی منظوری اور اس کے نفاذ میں بھرپور حصہ لیا۔ 1890 - 1904 آپ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے کام کیا۔ 23 نومبر 1909 کو آپ پریوری کونسل کی جوڈیشنل کمیٹی کے رکن مقرر ہوئے اور اپنی وفات تک اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ امیر علی پہلے ہندوستانی تھے جنہیں اس اہم عہدے پر مقرر کیا گیا تھا۔ جنگ پلاسی 1707 میں نواب سراج الدولہ کی شکست نے انگریزوں کے ہند پر غاصبانہ قبضے کا باب کھول دیا اور انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے مسلمان معاشی اور سیاسی میدان سے یکسر خارج ہو گئے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ انگریزوں کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف شدید ترین رد عمل بنگال میں ہوا۔ لارڈ لٹن نے کہ پریس ایکٹ کے خلاف احتجاج میں بنگالی اخبارات اور رسائل پیش تھے۔ 1876 میں سول سروس کے امتحان میں بیٹھنے والے امیدواروں کی عمر گھٹانے کے خلاف سریندر ناتھ بینرجی نے جو ایجیٹیشن چلائی اس کا مرکز بنگالی تھا۔ بینرجی ہی نے 26 جولائی 1876 کو پہلی نیم سیاسی جماعت انڈین ایسوسی ایشن بنگال ہی قائم کی تھی۔ بنگال کی معیشت پر ہندو زمینداروں کا مکمل غلبہ تھا جو اپنے مسلمان مزاروں سے ناجائز ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو زمینداروں کو تو قانونی حقوق حاصل تھے لیکن یہ قانون مسلمان مزاروں کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ بنگالی ہندو تعلیم یافتہ ہونے کے سبب سرکاری ملازمتوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان حالات میں سید امیر علی نے نہایت جرات مندی کے ساتھ مسلمانوں کو سیاست کے میدان میں اترنے کا مشورہ دیا۔ یہاں سید احمد خان اور سید امیر علی کے سیاسی نظریات کا موازنہ ضروری ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت کا سوال تھا، دونوں کے خیالات میں مکمل ہمہنگی پائی جاتی ہے، لیکن کیا مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور کیا انہیں ایک سیاسی جماعت قائم کرنی چاہیے، اس بارے میں دونوں زما یک رائے نہیں تھے۔ سید احمد خان مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کے مخالف تھے، تاہم آگے چل کر انہوں نے بھی اپنی رائے میں تبدیلی کی ضرورت خود محسوس کی تھی۔ ادھر سید امیر علی نے نہ صرف سیاسی میدان میں آگے آنے کی ضرورت جتائی بلکہ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک سیاسی تنظیم بھی قائم کی۔ امیر علی ایسوسی ایشن کو سیاسی تربیت دینے کا ایک ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ 12 مئی 1878 کو کلکتہ میں سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ فاروق شاہ کو ایسوسی ایشن کا صدر مقرر کیا گیا، جنہیں کلکتہ کے سرکاری حلقوں اور مسلمانوں میں رسائی اور اثر و رسوخ حاصل تھا۔ امیر علی نے مسلسل 25 سال تک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کے فرائض انجام دیے۔ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے قبل یہ ایسوسی ایشن مسلمانان ہند کی ایک نمائندہ جماعت تھی۔ یہ ایسوسی ایشن مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی تھی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ترقی و بہبود کے لیے تمام جائز اور آئینی طریقے اختیار کرنا۔ نمبر 2، اپنے ماضی کی شاندار روایات سے فیض حاصل کرتے ہوئے عصر حاضر کے ترقی پذیر رجحانات اور مغربی ثقافت کے پسندیدہ عناصر سے ہم آہنگی پیدا کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ہند کی دیگر اقوام کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ اگرچہ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن صرف مسلمانوں کے حقوق کی علم بردار تھی، تاہم اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہند کی دیگر اقوام کی فلاح و بہبود سے وابستہ ہے، اسی لیے اس کے آئین میں فرقہ وار مفاہمت شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسوسی ایشن کو ہندوؤں کی اخلاقی مدد بھی حاصل تھی۔ 1883 میں راجہ اندر چند سنگھ اعزازی نائب صدر اور بابو سالک رام سنگھ اور کے ایم چٹرجی اس کی انتظامی کمیٹی کے ممبر تھے۔ ایسوسی ایشن کی روح رواں سید امیر علی کی کوششوں سے مختصر عرصے میں مختلف صوبوں میں اس کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ 1888 میں بنگال، بمبئی، مدراس، پنجاب اور صوبہ جات متحدہ و اودھ میں اس کی 59 شاخیں کام کر رہی تھیں۔ صوبہ پنجاب میں لاہور، امبالہ اور حصار میں ایسوسی ایشن کی شاخیں بہت متحرک تھیں۔ ایسوسی ایشن کی رکنیت فیس 6 روپے تھی، جو کہ اس دور کے اعتبار سے خاصی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود نچلی اور متوسط کلاس اور قوم کے غریب افراد بھی اس کے ارکان میں شامل تھے۔ 1883 میں ایسوسی ایشن کے ممبران کی تعداد 1518 جبکہ 1888 میں 3232 تھی۔ 1884 میں لاہور شاخ کے 175 ممبران میں 6 اخبارات کے مدیر بھی شامل تھے۔ اس کے ممبران مختلف سماجی حیثیتوں کے مالک تھے اور ان میں وکلا، پروفیسر، مدیران، ڈاکٹر، انجینئر، زمیندار، علماء، پیر، دکاندار، تاجر، اسکول ٹیچر، پٹواری، پولیس کانسٹیبل اور کلرک، غرض ہر طبقے کے مسلمان شامل تھے۔ بنگال کے اردو گائیڈ اور محمدن آبزرور کے مدیر شمس العلماء کبیر الدین احمد اور پنجاب کے اخبار رفیق ہند کے مدیر محرم علی چشتی نے ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ 1884 میں سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن نے اپنی شاخوں کی قومی کانفرنس کا پروگرام بنایا، اگرچہ چند وجوہوں کی بنا پر اس پر اسے عملی جامہ نہ پہنا جا سکا، تاہم اس ایسوسی ایشن کی یہ سوچ کہ اس کے قومی کریکٹر کی عکاسی کرتی ہے۔ جنوری 1882 میں ایسوسی ایشن نے مسلم ہند کے تعلیمی مسائل کے ضمن میں سید امیر علی کو ہنٹر تعلیمی کمیشن کے لیے ایک عرض داشت یعنی میموریل تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی، جو مسلمانوں کی خواہشات اور ان کی شکایات کی بہترین عکاسی کرتی تھی۔ عرض داشت میں واضح کیا گیا تھا کہ ہند میں مسلمانوں کا تنزل حکومت کی سیاسی، تعلیمی اور معاشی حکمت عملیوں کے سبب ہوا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اس کی تلافی کے لیے خاص تدابیر اختیار کرے۔ عرض داشت میں یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں نے سرکاری ملازمتوں پر اپنی جارداری قائم کر لی ہے اور اعلیٰ اور قابل مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ بنگال میں قاضی اور قاضی القضاء کے عہدوں کے خاتمے کے بعد مسلمان بجا طور پر یہ محسوس کرتے تھے کہ انگریز مجسٹریٹ شادی بیاہ، طلاق، نان نطفہ اور دیگر مسلم شخصی قانون کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق نہیں کرتے، اس لیے عرض داشت میں اسلامی شریعت سے باخبر مسلمانوں کو جج مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ عرض داشت میں مسلم اوقاف کی آمدنی کے مصرف کا سوال بھی اٹھایا گیا، جو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلمانوں کے لیے بے چینی اور اضطراب کا سبب بنا ہوا تھا۔ حکومت مسلم اوقاف کی آمدنی ایسے تعلیمی اداروں پر خرچ کرنے لگی تھی جن سے عموماً ہندو ہی فائدہ اٹھائے کرتے تھے، اس لیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسلم اوقاف کی آمدنی صرف مسلمانوں ہی کی تعلیم پر صرف کرے۔ عرض داشت میں صوبہ بہار کی عدالتوں میں ناگری رسم الخط کے استعمال کے حکم کی واپسی اور فارسی رسم الخط کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ یہ بات وجہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس اشداشت نے مسلمانوں کو اپنی تعلیمی، سماجی اور سیاسی معاملات کے بارے میں ایک دور رس نتائج کی حامل آگاہی بخشی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے موقع پر امیر علی لندن میں تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی آواز ایوان حکومت تک پہنچانے کی غرض سے لندن میں مسلم لیگ کی شاخ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 مئی 1908 کو کیکسٹن ہال لندن میں مسلم لیگ کی لندن برانچ قائم ہوئی۔ امیر علی کو ترکی کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ جنگ بلقان کے دوران میں ہی آپ کی وساطت سے چندے ترکی روانہ کیے جاتے تھے۔ امیر علی خلافت کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ کی رائے میں خلافت دنیا اسلام کے اتحاد کا مظہر تھی۔ یورپ میں جب اس ادارے کو بدنام کرنے کی غرض سے ایک مہم چلی تو امیر علی نے مضامین کے ذریعے خلافت کی اہمیت کو واضح کیا۔ جون 1915 میں آپ نے اخبار ٹائمز میں مضامین لکھے جن کا مقصد اسلامی دنیا میں خلیفہ کی حیثیت سے انگریزوں کو باخبر کرنا تھا۔ اسی طرح امیر علی نے ترک وزیر اعظم عصمت انونو کو ایک خط میں خلافت برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، لیکن عصمت انونو ان سے ناراض ہو گئے کہ تم شیعہ ہو کر خلافت کی بات کرتے ہو۔ جب کمال عطا ترک نے ترکی میں خلافت ختم کر کے جمہوریت کی داغ پیل ڈالی تو سید امیر علی کو سخت صدمہ ہوا۔ 5 مارچ 1924 کو آپ نے کہا، خلافت کا خاتمہ اسلام اور تہذیب دونوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ علمی خدمات۔ امیر علی اپنی بے شمار سیاسی خدمات کے باوجود برعظیم میں زیادہ تر اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں اسپرٹ آف اسلام کو ایک شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ اور دوسرے میں اسلامی تعلیمات پر بحث کی گئی ہے۔ اس حصے میں نہایت عالمانہ طریقے پر غیر مسلموں کے اسلام پر عائد کردہ الزامات کا مدلل جواب اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اسلام کا نہایت عمدگی سے موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک انگریز مستشرق نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام کی اس سے بہتر تصویر کھینچنا ناممکن ہے، اور جو کچھ اسلام کے حق میں کہا جا سکتا ہے امیر علی نے کہہ دیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہسٹری آف سراکینز ہے، جس میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بغداد کی تباہی اور اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے تک کے حالات تحریر کیے ہیں۔ یہ کتاب تحریر کرتے وقت امیر علی نے جو مقصد اپنے پیش نظر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جن قوتوں نے وسیع بر اعظموں کے طول و عرض میں فتح و ظفر کے پرچم لہرائے اور تاریخ کے صفحات پر اپنے کارناموں کے لاسانی نقوش ثبت کیے اور اپنے افکار و تحقیقات سے دنیا کی تعلیمی دولت میں اضافہ کیا، ان میں عرب ہم سے قریب ترین ہیں۔ لیکن یہ امر باعث افسوس ہے کہ مغرب میں ان کی تعلیم کا علم صرف محققین تک محدود ہے اور ہندوستان میں عربوں کی تاریخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بقول شیخ محمد اکرام، امیر علی کی اس اہم کتاب میں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اسلام کی معاشرتی، ذہنی اور اقتصادی ترقی بھی نظر آتی ہے۔ مولانا شوکت علی، 10 مارچ 1873 تا 28 نومبر 1938۔ مولانا شوکت علی اپنے تن و توش کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ کردار و سیرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے انسان تھے۔ 10 مارچ 1873 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ والد عبدالعلی کی وفات کے بعد ان کی والدہ بی اما نے پرورش کا حق ادا کر دیا۔ علی برادران نے ایم اے او کالج علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ شوکت علی نے خود تو ملازمت کر لی، لیکن اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفرڈ بھیج دیا۔ شوکت علی اگرچہ سرکاری ملازم تھے لیکن انہیں قوم کی خدمت کا جذبہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ 1910 تا 1911 میں جب یونیورسٹی کے قیام کی تحریک نے زور پکڑا تو آپ 2 سال کی چھٹی لے کر سر آغا خان کے سیکرٹری کی حیثیت سے چندہ جمع کرنے نکل کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے جمع کر لیے۔ آغا خان نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں شوکت علی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نام تو آغا خان کا تھا مگر کام شوکت علی کا تھا۔ ہندوستان کے سیاسی حالات کے پیش نظر علی برادران نے خود کو قومی خدمت کے لیے وقف کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شوکت نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 6 مئی 1913 کو آپ نے انجمن خدام کعبہ قائم کی، جس کی مقبولیت اور کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس کے ممبران کی تعداد 3500 کے قریب جا پہنچی تھی۔ تحریک خلافت اور علی برادران جسم و جان کی حیثیت رکھتے تھے۔ شوکت علی 1919 میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تحریک خلافت ہی کے سبب کانگریس اور گاندھی جی کو ہندوستان میں مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ میرا مسکن شوکت علی کی جیب ہے۔ شوکت علی نے بمبئی سے ایک اردو اخبار خلافت جاری کیا، جس کی وجہ سے بمبئی میں اردو کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ تحریک خلافت کے دوران مولانا کا ایک پاؤں سرحد میں ہوتا تو دوسرا پاؤں بمبئی میں۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں خلافت کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں آپ نہ گئے ہوں۔ اس دور میں شوکت علی کی سیاسی مصروفیات کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ درج ذیل نامکمل گوشوارے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے خلافت کانفرنس کو کناڈا 1923، ڈسٹرکٹ خلافت کانفرنس پٹنہ 1923، خلافت کانفرنس سی پی 1924، خلافت کانفرنس پٹنہ 1925، یو پی پولیٹیکل کانفرنس 1925، یو پی آل پارٹیز مسلم کانفرنس 1928، خلافت کانفرنس کلکتہ 1930، تنظیم کانفرنس اودھ 1930، آل بنگال مسلم کانفرنس 1931، یو پی مسلم کانفرنس الہ آباد 1931، گجرات مسلم پولیٹیکل کانفرنس 1933 اور مسلم پولیٹیکل کانفرنس ناگپور 1936 کی صدارت کے فرائض انجام دیے تھے۔ 1928 کے بعد بر عظیم میں ہندو مسلم کشمکش میں تیزی آ گئی۔ نہرو رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد جو مسلم سیاستدان کانگریس سے مایوس ہوئے، ان میں قائد اعظم اور علی برادران سر فہرست تھے۔ شوکت علی نے اپنے اخبار خلافت میں نہرو رپورٹ کے خلاف بے شمار اداریاں لکھ کر مسلم جذبات کی ترجمانی کی۔ اسی زمانے میں بمبئی کے سرکاؤس جی جہانگیر ہال میں نہرو رپورٹ کی حمایت میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں سامعین کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ مولانا سے رہا نہ گیا، وہاں جا کر آپ نے نہرو رپورٹ کی مخالفت میں تقریر شروع کر دی تو ایک ہندو نے جوش میں آ کر آپ کے منہ پر تھوک دیا، لیکن آپ کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ کانگریس سے علیحدگی کے بعد شوکت علی نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بھرپور تائید و حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1938 کے انتخابات میں انہوں نے روہیل کھنڈ کے انتخابی حلقے میں سخت گرمی اور ذیابیطس کی بیماری کے باوجود مسلم لیگ کے امیدوار کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی۔ مولانا خود بھی 1934 تا 1938 مرکزی اسمبلی کے ممبر رہے۔ آپ کو آل انڈیا مسلم کونسل لیگ اور مرکزی پارلیمانی بورڈ کا ممبر مقرر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم آپ پر بہت بھروسہ اور اعتماد کرتے تھے اور آپ کے خلوص کی بے حد قدر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شوکت علی کے اصرار پر چودھری خلیق الزماں، عبد الرحمن صدیقی اور عبد المجید سندھی کو مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی بیٹی جب اپنے ننیال کے زیر اثر آنے لگی تو انہوں نے مولانا شوکت علی کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی ایسے قابل اعتماد مسلمان کا بندوبست کریں جو انگریزی زبان اور اسلام سے بخوبی آگاہ ہو، تاکہ وہ اسے اسلام سے باخبر رکھ سکے۔ شوکت علی بھی قائد اعظم پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ جب ایک امریکی نامہ نگار آپ سے انٹرویو کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے کھیلوں کے بارے میں پوچھنا چاہو تو میں کچھ کہہ سکوں گا، لیکن اگر سیاسی معاملات پر گفتگو کرنی ہے تو جناح کے پاس جاؤ، وہی میرے لیڈر ہیں۔ آپ کی وفات کے موقع پر قائد اعظم نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شوکت علی کی وفات سے مسلمانان ہند ایک ایسے لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں جو اپنی قوم کا ایک جاں باز سپاہی تھا۔ انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی دینے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ وہ ہر مصیبت کے وقت قوم کے لیے سینہ سپر ہو کر آگے آ جاتے تھے۔ مرحوم میرے نہایت عزیز دوست تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ان کی وفاداری غیر متزلزل تھی، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جو تعلق انہیں میری ذات سے تھا وہ نہایت مستحکم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چٹان کی طرح ہماری پشت پناہی کرتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک تعزیتی قرارداد میں ان کی موت کو قومی نقصان قرار دیا تھا۔ مولانا شوکت علی جوہر 1878 میں نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ چونکہ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی پرورش آپ کی نامور والدہ بی اماں کے کاندھوں پر آن پڑی، جنہوں نے پرورش اور تربیت کا حق ادا کر دیا۔ گھر پر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بریلی ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ایم اے او کالج علی گڑھ گئے، جہاں ان کی مذہبی اور دماغی صلاحیتوں کو پوری طرح ابھرنے کا موقع ملا۔ 1896 میں الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور تمام یونیورسٹی میں اول نمبر پر آئے۔ نواب محمد اسحاق نے ریاست رامپور کی طرف سے ان کو انگلستان جانے کا وظیفہ دلایا، اور اس طرح قدرت نے انہیں اپنی خدا داد صلاحیتوں کو نکھارنے کا مزید موقع مہیا کیا۔ انگلستان میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں ایک ہندوستانی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا سول سروس کے امتحان میں کامیابی ہوتی تھی۔ آپ نے بھی قسمت آزمائی کی، مگر قدرت کو یہ بات منظور تھی کہ وہ حکومت کا کل پرزہ بننے کے بجائے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ وہ امتحان پاس نہ کر سکے اور 1902 میں بی اے آنرس کی ڈگری لے کر واپس وطن لوٹے۔ ولایت سے واپسی پر انہوں نے رامپور میں انسپکٹر جنرل تعلیمات کے عہدے سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ ساتھ ہی آپ کو رامپور ہائی اسکول کا پرنسپل بھی بنا دیا گیا۔ رامپور میں قیام کے دوران مولانا کو یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ اس مسلمان ریاست میں مذہبی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے حسب مقدور اقدام اٹھائے۔ کچھ عرصے بعد ریاست رامپور کی ملازمت چھوڑ کر ریاست بروڈا کے محکمہ افیون میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا اور صرف 4.5 سال کی مختصر مدت میں گزشتہ سالوں کی نسبت 17 لاکھ روپیہ زیادہ دکھایا۔ اس دوران انہوں نے ریاست میں بے شمار اصلاحات بھی نافذ کیں۔ نظریہ صحافت۔ مولانا نے ملازمت کے دوران مختلف رسائل اور اخبارات میں مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے ان کے اندر صحافت کے ذریعے قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے ٹائمز آف انڈیا اور لاہور کے اخبار آبزرور میں کئی مضامین لکھے۔ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کلکتہ سے اپنا مشہور ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا، جس نے تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد علی نہ صرف ایک عظیم سیاستدان، شاعر اور مقرر تھے، بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے صحافی بھی تھے۔ مشہور انگریز ادیب جی ایچ ویلز نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ محمد علی نے مکالے کا قلم پایا ہے۔ انہوں نے صحافی بننے کا فیصلہ نہایت غور و خوض کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں سب سے بہترین راستہ یہی تھا جس پر چل کر وہ اپنی قوم و ملت کی خدمت بہتر طریقے پر کر سکتے تھے۔ مولانا صحافت کے بارے میں مخصوص نظریات رکھتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر عمل کیا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کو کبھی بازاری اخبار نہیں بننے دیا۔ ان کے اخبارات میں سینما، تھیئٹر، شراب اور فحش دوائیوں کے فحش اشتہارات کبھی اور کسی قیمت پر نہیں چھپے۔ مولانا ایک مرتبہ مہاراجہ الور کے خرچے پر علاج کے لیے انگلستان گئے۔ ان دنوں ان کے مجلہ ہمدرد کی مالی حالت بہت کمزور تھی، اس لیے وہ اس کو بند کرنا چاہتے تھے۔ مولانا محمد علی کی عدم موجودگی میں تحریک کی گئی کہ ہمدرد ریاست کے خرچ پر الور کی جوبلی پر ایک خاص نمبر شائع کرے۔ جب مولانا کو اس تجویز کا علم ہوا تو انہوں نے مہاراجہ کی تمام نوازشوں کے باوجود ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمدرد کا اس طرح کا خاص نمبر آج تک نہیں نکالا گیا، اس لیے معذوری ہے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الماجد دریابادی کو مولانا کے مخالفین کا خط ہاتھ لگا، جو دیگر اخبارات کی زینت بنا۔ ہمدرد میں اس کی اشاعت سے مولانا کے مخالفین بہت بدنام ہو سکتے تھے۔ جب مولانا عبد الماجد نے ان سے یہ خط چھاپنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہایت گرجتی ہوئی آواز میں فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں چھپ سکتا، یہ طریقے چنتا منی ایڈیٹر کے ہیں، یہ چنتا منی طرز تم کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ ہندوستان کی غیر ذمہ دار صحافت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ لوگوں کو وہ اخبارات پسند ہیں جن کا اصول صحافت یہ ہے کہ ایک پیسہ لوں گا ایک گالی دوں گا، یا جن کی آمدنی کا ذریعہ ان کے گندے اشتہارات ہیں جن کے پڑھنے سے ہی نہیں چھاپنے سے بھی بہتوں کا بھلا ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر ہندوستانی صحافت کے مروجہ رجحان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ اخبارات نہیں ہوتے بلکہ یہ اخبارات نیوز پیپر نہیں ہوتے بلکہ حقیقت میں ویوز پیپر ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خبروں پرائے کا رنگ چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جو خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں وہ دراصل ایڈیٹروں کی ویوز قرار دی جا سکتی ہیں۔ ایک صحافی کی ذمہ داری پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اسے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا رسالہ صداقت پر مبنی ہو، اور جو مواد فراہم کر رہا ہے تاریخ دان اس پر بھروسہ کرے گا۔ ایک صحافی صرف ترجمان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو رائے عامہ کا قائد بھی ہونا چاہیے۔ گجرات سے ایک صاحب اخبار نکالنا چاہتے تھے۔ مولانا نے ان کو صحافت کے بارے میں یہ زرعی اصول تحریر فرمائے، اخبار کی کامیابیوں کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ذاتیات سے بالکل مبرہ ہو، نہ کسی شخص کے خلاف لکھا جائے، نہ خامخواہ دوستوں کے قصیدے گائے جائیں۔ نمبر 2، کسی شخص یا اخبار کے خلاف لکھنا ہو تو مخالفت محض رائے تک رہے، ذات کا حصہ شامل نہ ہو، جو کچھ لکھا جائے عبارت آرائی کے خیال سے نہیں اور نہ لوگوں کے چٹکیاں لینے کی غرض سے، متانت اور سنجیدگی سے۔ نمبر 3، اخبار کے ایڈیٹر کو تمام مسائل پر غور و خوض کرنا چاہیے اور دوسرے اخبارات اور کتابوں سے واقفیت حاصل کرنا لازم ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ روزانہ اخبار کا ایڈیٹر کس قدر کام کرتا ہے۔ خود مجھے مصر کے متعلق لکھنا ہے۔ روزانہ اخبارات سے بہت کچھ واقعات معلوم ہوتے رہتے ہیں، مگر میں نے 3-4 کتابیں شروع سے لے کر آخر تک پڑھی ہیں، تب کہیں جا کر ایک کالم کا مضمون لکھ سکوں گا۔ اگر قلم برداشتہ لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، بہت آسان کام ہے، مگر پڑھنے والوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کامریڈ اور ہمدرد۔ مولانا کے شعرا آفاق ہفت روزہ کامریڈ کا پہلا شمارہ 14 جنوری 1911 کو کلکتہ سے شائع ہوا۔ دارالحکومت کی کلکتہ سے دہلی منتقلی پر مولانا اپنے اخبار کو دہلی لے آئے۔ اخبار نہ صرف ہندوستان میں دھڑا دھڑ بک جاتا تھا بلکہ یورپی حلقوں میں بھی بہت مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وائس رائے لارڈ ہارڈنگ کی بیوی وقتاً فوقتاً ٹیلی فون پر دریافت کرتی رہتی تھی کہ کامریڈ کب تک چھپ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کا رکن سر فلیٹ ووڈ ولسن جب انگلستان واپس جانے لگا تو مولانا محمد علی اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ مولانا سے باتیں کرتا کرتا انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کا سامان بندھا ہوا تھا۔ اس نے سامان سفر کھول کر دکھایا جس میں کامریڈ کے پرچے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مولانا سے کہا کہ پنچ کے ایڈیٹر کے لیے اس سے بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولانا کا دوسرا اخبار ہمدرد تھا، جس نے ہندوستانی صحافت کو متانت اور سنجیدگی کا راستہ دکھایا۔ مولانا نے اخبار کو لیتھو کے بجائے ٹائپ پر چھاپ کر ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اخبار کے عملہ میں ہاشمی فرید آبادی، قاضی عبدالغفار، سید جالب اور عبدالحلیم شرر جیسے لوگ شامل تھے۔ ہمدرد نے براہ راست ایسوسیٹڈ پریس اور رائٹرز کی خدمات حاصل کی تھیں۔ سیاست کی وادی خارزار میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایم اے او کالج علی گڑھ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ مولانا کے خیال میں ان میں سے بیشتر خرابیوں کا ذمہ دار کالج کا انگریز اسٹاف تھا۔ کالج کے اندرونی حالات دن بدن بگڑ رہے تھے۔ ان حالات میں مولانا نے اپنی خدمات اپنی مادر علمی کے سپرد کر دینے کا خواہش ظاہر کی۔ کالج کے سیکرٹری نواب محسن الملک بھی چاہتے تھے کہ مولانا کی خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، لیکن کالج کے پرنسپل موریسن کی وجہ سے کالج مولانا کی خدمات سے محروم رہا۔ کالج کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر مولانا کا دل کڑتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مادر علمی کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ جب مولانا محمد علی اولڈ بوائز کی طرف سے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر منتخب ہوئے تو انہوں نے کالج کی حالت کو بہتر بنانے کی ہر ممکن سعی کی۔ جب علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے اخبار اور اپنی زبان کو اس تحریک کی حمایت کے لیے وقف کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مولانا شوکت علی سے کہا کہ وہ 2 سال کی چھٹی لے کر مجوزہ یونیورسٹی کے لیے رقم اکٹھی کریں۔ جب مطلوبہ رقم اکٹھی ہو گئی تو حکومت نے یونیورسٹی کو ایک ملحقہ یونیورسٹی کا چارٹر دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کو اس قسم کی لنگڑی لولی یونیورسٹی منظور نہیں تھی۔ دسمبر 1912 میں فاؤنڈیشن کمیٹی کے اجلاس میں مولانا کی یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس سلسلے میں گورنر جنرل سے ملاقات کی جائے۔ اسی دوران آپ کو حکومت نے قید کر دیا، مگر انہوں نے نظر بندی کے دوران بھی علی گڑھ سے اپنی دلچسپیوں کو ترک نہیں کیا۔ مولانا کی نظر بندی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اس قسم کی یونیورسٹی قبول کر لیں، جس طرح ہندوؤں نے اپنے مسائل اور ضروریات کا لحاظ رکھ کر قبول کی تھی۔ مولانا نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور چھندواڑہ جیل سے ایک خط میں اپیل کی کہ اس مسئلے کو جنگ عظیم کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے، مگر ان کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ جنگ بلقان اور طبی وفد۔ اکتوبر 1912 میں بلقانی ریاستوں نے ترکی سیادت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس موقع پر ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ مولانا محمد علی نے اس موقع پر اپنے ترک بھائیوں کے لیے ایک طبی وفد روانہ کرنے کا بندوبست کیا۔ مولانا نے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جس میں تھوڑے ہی عرصے میں 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر انصاری کی زیر قیادت طبی وفد کا ترکی جانا تمام تر مولانا کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ حادثہ مچھلی بازار کانپور۔ مسلمانوں کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ کانپور میں مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ان دنوں سر جیمس میسٹن یو پی کا گورنر تھا، جو نہایت تند مزاج اور مغلوب الغضب شخص تھا۔ مولانا کس سے ذاتی تعلقات تھے اور انہیں امید تھی کہ اس کی وجہ سے حالات کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے گا، مگر اس کی کم عقلی نے حالات کو بد سے بدتر بنا دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مولانا اور سر وزیر حسن، سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک وفد کی شکل میں برطانیہ بھیجا جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان دونوں حضرات کی روانگی کو مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، اور جب تک دونوں جہاز میں سوار نہ ہو گئے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ دراصل خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں میسٹن اس منصوبے کو درہم برہم نہ کرتے۔ مولانا نے انگلستان پہنچ کر بے شمار مضامین لکھے، تقاریر کی، پارلیمنٹ کے ممبران سے ملے اور اس مسئلے کے بارے میں انہیں مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کاؤنسل کے ممبر لاٹوش سے بھی ملاقات کی، جو بار آور ثابت ہوئی۔ وہ مولانا کے دلائل سے بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے لارڈ ہارڈنگ کو چند ضروری ہدایت ارسال کی، جس سے معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو گیا۔ حادثہ مسجد کانپور کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی قیادت علی برادران جیسے نوجوان طبقے کے ہاتھ میں آ گئی۔ تحریک خلافت۔ مولانا محمد علی اور تحریک خلافت جسم اور روح کی مانند تھے۔ جنگ عظیم اول سے پہلے وہ اپنے ترک بھائیوں کی عملی امداد کر چکے تھے۔ جنگ کے آغاز پر لندن ٹائمز نے ایک اشتعال انگیز مضمون چوائس آف دا ترکس شائع کیا۔ مولانا کو اس مضمون سے سخت تکلیف پہنچی، چنانچہ انہوں نے اسی عنوان کے تحت اس مضمون کا جواب دیا۔ مضمون لکھتے وقت مولانا کے جذبات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جوابی مضمون 40 گھنٹے کی مسلسل محنت شاقہ کے بعد مکمل کیا، اور اس تمام عرصہ جاگتے رہے، اور جب تھک جاتے تو اخبار کے اسسٹنٹ ایڈیٹر کو بلا کر اس سے مضمون لکھواتے۔ اس دوران انہوں نے قہوے کی صرف چند پیالیاں پیں۔ مولانا کے اس مضمون سے حکومت سخت ناراض ہوئی، اور اس نے اپنا غصہ کامریڈ اور ہمدرد کی ضمانتیں ضبط کر کے نکالا۔ مولانا نے حکومت کے اس فیصلے کو چیلنج کیا، لیکن بے سود۔ اخبار کی ضمانت ضبط کرنے کے بعد حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا۔ مولانا نے اس حکم پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پیغمبرانہ سنت ہے، جس کی ادائیگی کے لیے خدا حکیم نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے منتخب کیا۔ پہلے آپ کو دہلی سے 12 میل دور مہر ولی میں رکھا گیا، مگر جب دہلی کے لوگ وہاں ان سے ملاقات کو جانے لگے تو حکومت کو یہ بھی ناگوار گزرا، چنانچہ آپ کو لیسٹون منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور بعد میں یہاں سے بھی منتقل کر کے چھندواڑہ، ایسے دور دراز علاقے میں نظر بند کر دیا گیا۔ بالآخر دسمبر 1919 میں 5 سال کی نظر بندی کے بعد مولانا کو رہائی نصیب ہوئی۔ مولانا کی رہائی پر ہندوستان سیاسی بے چینی کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ رولٹ ایکٹ اور حادثہ جلیانوالا باغ کے خلاف تمام ملک میں مظاہرے اور ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ حکومت برطانیہ کے خلاف بچے بچے کے دل میں نفرت جنم لے چکی تھی۔ جب مولانا کو رہا کیا گیا تو امرتسر میں مسلم لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاس ہو رہے تھے۔ مولانا جب جلسہ گاہ میں پہنچے تو ایم کے گاندھی، مدن موہن مالوی اور دیگر رہنماؤں نے آپ کا استقبال کیا۔ کانگریس کے پنڈال میں جب آپ نے قدم رکھا تو تمام حاضرین جلسہ کھڑے ہو گئے، اور اس قدر زور سے تالیاں بجتی رہیں کہ 15 منٹ تک کارروائی ملتوی رہی۔ اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے مولانا نے کہا، میں کہتا ہوں اس آزادی کے لیے مسٹر تلک کو پھر جیل چلے جانا چاہیے، مجھے دوبارہ عمر بھر کے لیے نظر بند ہونا چاہیے، مسز بیسنٹ کو پھانسی پر چڑھ جانا چاہیے، مگر اس قسم کے مظالم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ پنجاب میں ہوئے ہیں۔ خلافت وفد۔ خلافت کانفرنس کے اجلاس منعقدہ امرتسر میں مولانا محمد علی کے سربراہی میں ایک وفد برطانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، جو وہاں کے ذمہ دار حضرات کو خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرے۔ مولانا نے قیام انگلستان کے دوران انگریزوں کو مسلمانوں کے موقف سے آگاہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے وزیر اعظم لارڈ جارج سے بھی اس ضمن میں ملاقات کی۔ خلیفہ اور خلافت کی حیثیت اسلامی نقطہ نظر سے بیان کی، لیکن بے سود۔ بالآخر 6 ماہ بعد یہ وفد ناکام واپس لوٹا۔ جامعہ ملیہ کا قیام۔ خلافت وفد کی واپسی پر ہندوستان میں عدم تعاون اور ترک موالات کی تحریک زوروں پر تھی۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت سے بطور اظہار نفرت ایسے تمام تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے جن کو حکومت سے امداد ملتی ہے، یا پھر انہیں سرکاری امداد لینے سے روک دیا جائے۔ مولانا نے ترک موالات کی تحریک کا آغاز علی گڑھ سے کیا، انہوں نے ایم اے او کالج کے ارباب حلوقت کو لکھا کہ وہ سرکاری گرانٹ کے بائیک آؤٹ کا اعلان کریں اور حکومت سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں، لیکن ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے طلبہ کو براہ راست اپنی تحریک میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے کچھ طلبہ کو ساتھ ملایا اور کالج کے سامنے خیمہ لگا کر جامعہ ملیہ کا آغاز کیا۔ کالج روپیہ پیسہ، کلاس روم، لیبارٹری، گراؤنڈ اور ہال سے بے نیاز تھا۔ کچھ عرصے بعد جب طلبہ کی تعداد بڑھی اور خیمے ناکافی ہو گئے تو ایک کوٹھی کرائے پر لی گئی۔ مولانا کو اس کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا، لیکن بعد میں وہ سیاست میں اس قدر منہمک ہوئے کہ جامعہ کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اگرچہ آپ زندگی بھر اپنے تعمیر کردہ کالج کی ترقی و کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ سائمن کمیشن۔ مولانا سائمن کمیشن کا بائیک آؤٹ کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے کئی جلسوں میں کمیشن کے خلاف مارکت الآرا تقریر کی اور اس سلسلے میں کئی مضامین بھی لکھے۔ ایک مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی وہ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ یہ جماعت ہندوستان سے متعلق محض جاہلوں کی ایک جماعت ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران میں سے بمشکل 70 آدمی بھی نہیں مل سکیں گے جو ہندوستان کے متعلق کچھ جانتے ہوں۔ نہرو رپورٹ۔ ہندوستان کے سیاسی اور فرقہ وارانہ حل کی خاطر آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی جس نے نہرو رپورٹ تیار کی۔ یہ رپورٹ دراصل رام راج کا ایک منصوبہ تھا۔ جب نہرو رپورٹ آل پارٹیز کنونشن میں منظوری کے لیے پیش کی گئی تو مولانا نے اس پر شدید اعتراضات کیے۔ رپورٹ نے ہندوستان کے لیے ڈومینین اسٹیٹس تجویز کیا تھا۔ مولانا نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ درجہ مستعمرات کے حامی ہیں وہ ملک کے بہادر فرزند نہیں بلکہ بزدل ہیں۔ مولانا کے ان الفاظ پر سخت ہنگامہ ہوا۔ مولانا کی تقریر کے بعد کئی اور لوگوں نے تقریر کی۔ اسی دوران مولانا نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر جب معلوم ہوا کہ درجہ مستعمرات منظور کر لیا گیا ہے تو انا للہ پڑھتے ہوئے واپس آ گئے اور پھر کنونشن کی کارروائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ شاردا ایکٹ۔ مولانا کی زندگی کی آخری جد و جہد شاردا ایکٹ کی تنسیخ کے سلسلے میں تھی۔ اجمیر کے ہربلاس شاردا نے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جس سے ہندوؤں میں کمسنی کی شادی کو روکنا مقصود تھا۔ اسمبلی کے ایک مسلمان ممبر نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کو تمام ہندوستانیوں پر لاگو کر دیا جائے۔ مولانا نے اپنے اخبار ہمدرد میں اس بل کے خلاف مسلسل مضامین لکھے، لیکن یہ بل منظور کر لیا گیا۔ مولانا نے علماء کو بھی اسی جانب متوجہ کروایا۔ چنانچہ اس قانون کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی۔ مولانا محمد علی نے سلسلے میں قائم مقام وائسرائے کو خط لکھا جس میں انہوں نے مذہبی اور فقہی دلائل سے ثابت کیا کہ کوئی بھی مسلمان شرع کی روح سے مجبور نہیں کہ خاص عمر میں شادی کرے۔ گول میز کانفرنس۔ مولانا کو بھی پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ ان الفاظ میں کیا۔ آج میں جس ایک مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک اسی حالت میں واپس جاؤں جب کہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک کو واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو مجھے یہاں قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ 4 جنوری 1931 کو ہندوستان کا بطل حریت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور بیت المقدس میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 تا 1938۔ تحریک خلافت کے بعد جس ہستی نے مسلم ہند کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ذات تھی۔ آپ نے مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ علامہ کے اساتذہ میں پروفیسر آرنلڈ اور مولوی میر حسن خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مولوی میر حسن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ پڑھنے کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال مولوی میر حسن کا بے حد احترام کرتے تھے۔ فقیر وحید الدین نے اپنی کتاب روزگار فقیر میں اس سلسلے میں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ فقیر صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کبھی مولوی صاحب کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسوائے رسول پر اگر کسی شخص کا عمل ہے تو وہ مولوی میر حسن ہیں۔ علامہ ان کا کس قدر احترام کرتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ انہیں تمام عمر اپنے استاد کے سامنے اپنا کلام سنانے کی جرات نہیں ہوئی۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک مصرعہ ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا، اور وہ یوں ہوا کہ مولوی صاحب نے ایک بچہ جس کا نام احسان تھا علامہ کو دیا کہ اسے گود میں اٹھا لو۔ کچھ دور چل کر علامہ تھک گئے اور بچے کو ایک دکان پر کھڑا کر کے سستانے لگے۔ مولوی صاحب اتنی دیر میں کافی آگے نکل گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو علامہ کھڑے تھے۔ کہنے لگے، اقبال اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ علامہ اقبال کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، تیرا احسان بہت بھاری ہے۔ یہاں پر پارٹ 14 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 15 سماعت فرمائیے۔